نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ بارہا سننے میں آتا ہے مذاکرے میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا امتحان کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو دارالجزا بنایا ہے صلے اور انعام اور بدلے کا جہان بنایا ہے امتحانات دنیا کے اندر مخلوقات کے اندر بھی آپس میں لیے جاتے ہیں ایک مخلوق دوسری مخلوق کا امتحان لیتی ہے اسکولز والے کالجز والے یونیورسٹیز والے ادارے یہ سب ایگزامس لیتے ہیں انٹرویو لیتے ہیں انٹرویو بھی تو ایگزام ہی ہے انٹرویو لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں ان کو کامیاب کرنا ہے ناکام کرنا ہے سرٹیفکیٹ دینا ہے نہیں دینا ہے جاب دینا ہے نہیں دینا ہے رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے یہ سلسلے شروع ہوتے ہیں اللہ کے پاس بھی یہ سسٹم ہے امتحان لے کر کے جیسا امتحان دیا گیا ہے اس حساب سے پھر صلہ اور بدلہ دینے کا مخلوقات کے امتحان میں اور خالق کے امتحان میں ایک بنیادی فرق ہے بنیادی فرق یہ ہے کہ یہاں پہ کیا امتحان لیا جائے گا نہیں بتایا جاتا پہلے سے فلاں سبجیکٹ کا امتحان ہے ٹھیک ہے اس سبجیکٹ میں کیا پوچھیں گے وہ کون بتاتا ہے اگر بتا دے تو پھر امتحان کہاں رہتا ہے انٹرویو میں آپ سے کیا پوچھا جائے گا کیا کیا آپ سے سوالات ہوں گے وہ سوالات نہیں بتائے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خالق نے وہ امتحان جن باتوں کا لینے والے ہیں ان کو بھی کلیئر کر دیا ہے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ میں ان باتوں کا امتحان لوں گا فرمایا کہ یہ دارالامتحان کا جو آخری دن ہوگا اور دارالجزا کا جو پہلا دن ہوگا وہ بڑا ہی ہولناک دن ہوگا اس کی ہولناکی کو بیان کیا اس کے بعد اپنا جو انعام ہے اس انعام کو اس کے اصلی حقیقی انداز میں کہ اس کی اصلی شکل کیا ہوگی وہاں پہ کیا کیا ملنے والا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بلیغ کلام کے اندر انتہائی مؤثر کلام کے اندر قرآن پاک اور اپنے آخری صحیفے کے اندر بیان کیا احادیث مبارکہ میں اس کی تشریح ہے نافرمانوں کو اللہ پاک کیا کیا سزائیں دینے والے ہیں اور اللہ کے غضب اور اللہ کے قہر کا جو مظہر جہنم ہے اس کا کیا احوال ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے احادیث کے اندر اور قرآن شریف کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا یہ کیوں بیان کیا ہے تاکہ یہاں کی جو زندگی ہے امتحان والا جو عرصہ ہے جس عرصے میں جس وقت میں جس ٹائمنگ میں امتحان دینا ہے وہ ٹائمنگ کو بندے غفلت کے ساتھ میں گزار نہ دیں اس ٹائم کو پاس نہ کر دیں اس کو اپنے لیے کارآمد بنا لیں قیامت کے جو ہولناک احوال قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں ایک عجیب بات ہے کہ قرآن کریم کا کوئی صفحہ قیامت کے تذکرے سے خالی نہیں ہوتا ہے اور اللہ کے ان صفات کے بیان سے خالی نہیں ہوتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں تمہارے اعمال سے واقف ہیں تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہیں یہ کیوں ہے کہ بندہ کہیں سے بھی قرآن کھولے تو اس کو ایک بنیادی تصور ہمیشہ ذہن میں رہے کہیں سے بھی شروع سے درمیان سے آخر سے کہ میں امتحان کے عرصہ گزار رہا ہوں امتحان کی ٹائمنگ میں چل رہا ہوں میں امتحان دے رہا ہوں اس کے لیے بکثرت اس کا بیان کیا گیا ہم لوگوں کو پڑھ کے اور جو ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بیزاری محسوس ہوتی ہے کہ یہی چیز بار 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 لیکن حقیقت میں اگر پڑھنے بیٹھو تو بیزاری ہوگی اور اگر جس مقصد کے لیے اس کو اس کے اندر رکھا گیا ہے اس مقصد پہ نظر کرو گے تو جتنی بار اس کو لایا گیا ہے تمنا ہوگی کہ اس سے دگنا لایا جاتا کیونکہ وہ ہے ہی اتنی بڑی چیز ہے ہی اتنی بڑی حقیقت ہے ہی اتنا بڑا صلہ اور ہے ہی اتنا بڑا عذاب آخرت کا دن اتنا بڑا دن ہے یشیب فیہ الصغیر، بچے اس کے اندر جوان ہو جائیں گے، ویسی ہولناکی ہوگی. اور تزہل فیہ الکبیر ویزہل فیہ الکبیر، جوان اس کے اندر بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو جنم دیں گے، جو بچے والی ہیں دودھ پلانے والی ہوں گی وہ بچے پھینک کے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سور کی طرف چل پڑیں گے جہاں سے آواز آ رہی ہے. جو آج دنیا کا نقشہ نظر آ رہا ہے، یہ سارا نقشہ اپنی پوری حیرت کے ساتھ بدل چکا ہوگا. آج جو آسمان اکائی نظر آ رہا ہے، ایک اکائی نظر آ رہا ہے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، یہ دروازے ہی دروازے بن جائیں. اگر آپ کوئی ایسا دروازہ دیکھ لیں جو جس کا کمان مثال کے طور پر ایک میل تک پھیلا ہوا ہے، ایک میل وہ اونچا ہے، تو اس کی کس قدر حیبت ہم دیکھنے والوں پہ طاری ہوگی. جب آسمان میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں، پھر اس کی جو رنگت ہوگی اس کا بیان کیا گیا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ پڑے گا نا، اس کے دروازے ہو جائیں گے، اس وقت اس کی رنگت بھی دیکھنے والی ہوگی، سرخ گلاب کی طرح اس کی رنگت ہو جائے گی. فرشتے وہاں سے اتر رہے ہوں گے، اب تعالیٰ کے نزول اجلال فرمانے کے سامان ہو رہے ہوں گے. یہ جو زمین ہماری ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، آج یہ جو زمین ہے اس کو اس طرح پھیلا دیا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے آخری قیامت تک پیدا ہونے والے افراد کے جمع ہو جانے کی، نہ صرف انسانوں کے بلکہ جنات کے بھی جمع ہونے کی جگہ نکل رہا ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو پھیلا دیا جائے گا. آج یہ جو زمین ہے یہ زمین نہیں ہوگی، اس کی کیفیت اور بدل جائے گی. اب یہاں پر سمندر ہیں، درخت ہیں، ریتیل میدان ہیں، یہاں پر پہاڑ ہیں، پہاڑوں کو بالکل ریزہ ریزہ بنا کر روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا. جو سمندر ہیں اس کے اندر آگ لگا دی جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ کھول رہے ہوں گے، پانی کے اندر آگ لگا دو یا آگ کے اوپر پانی ڈال دو تو دونوں ہی نہیں رہتے، مطلب سمندروں کا وجود ختم کر دیا جائے گا، پہاڑوں کا وجود ختم کر دیا جائے گا، زمین کی حیات بدل دی جائے گی، آسمان کا یہ منظر بدل دیا جائے گا. اور حق تعالیٰ امتحان کے واسطے میدان محشر میں موجود ہوں گے. اور یہ جو آج چاند سورج ستارے نظر آتے ہیں یہ بالکل بیلو ہیں، آج یہ بڑی چمک دکھا رہے ہیں، بڑی دمک دکھا رہے ہیں، لیکن اس روز ان کی حالت بھی دیکھنے والی ہوگی. پہلا حال جو ان پہ طاری ہوگا، پھر دو سور قیامت کے پھونکے جائیں گے، تو پہلے سور کے اندر جو زندہ ہیں ان پہ موت طاری ہوگی، جو مر چکے ہیں ان کی روحوں پہ بے ہوشی طاری ہوگی. پھر دوسرے سور کے وقت میں سب کو زندگی نصیب ہوگی، اور پھر سب چلیں گے تو اس وقت کے حالات اور ہوں گے. یہ جو سورج آج نظر آ رہا ہے، یہ سورج آج تو کروڑوں میل دور ہے، ہزاروں میل لاکھوں میل دور ہے، لیکن یہ اس وقت میں ایک سے دو میل کے فاصلے پر ہوگا. اور ہر آدمی اپنے عمل کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. جو آدمی جس قدر بدعمل اور برا ہے، اس قدر وہ پسینے میں ڈوبا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، اور کسی کا سینے تک، اور کوئی تو اس میں تیر رہا ہوگا. یہ جو ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد نامہ اعمال کے دیے جانے کا مرحلہ، اللہ کے سامنے پیشی کا مرحلہ. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی بندے کے قدم پانچ سوالوں کا جواب دینے تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے. اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو یہاں انٹرپریٹر ہوتے ہیں کسی سے بات کرنا، وہاں فرمایا گیا، لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں، کوئی ٹرانسلیٹ کرنے والا نہیں، خود حساب دینا ہے، خود بولنا ہے. جو پیر ہیں وہ بکری کے بچے کی طرح جو پانی میں بھیگ چکا ہو اس کی طرح کانپ رہا ہوگا پورا کا پورا وجود انسان کا. بندے کے اندر بولنے کی لیاقت نہیں ہوگی، یا وہ جھوٹ بولے گا یا مکر جائے گا اپنے اعمال سے، تو اللہ پاک زبان کو اس کی تالا لگا دیں گے، باقی اعضا کو حکم دیں گے تم بولو، تو پھر ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، جو زمین جس پہ یہ گناہ کیے گئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی گئی ہے، یہ زمین کے حصے بولیں گے، گواہی دیں گے. یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین ساری کی ساری باتیں کہ یہ میرے اوپر یہ گناہ، آپ کی یہ نافرمانی، آپ کا یہ حکم توڑا گیا. اس ماحول میں بھی، اس ہیبتناک ماحول کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے واسطے ان کی تسلی کا، اطمینان کا سامان کیا. میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، जब ये हाल होगा कि सूरज सवानेजे पर मील सवा मील के फासले पर होगा और इंसान सारे अपने पसीने के अंदर डूबे हुए होंगे अपने अमाल के बकदर, और नफसा नफसी का आलम होगा, लोग परेशान होंगे, हिसाब के खौफ में होंगे, और कोई साया नहीं होगा, प्यास अलग है, भूख अलग है, हिसाब ना शुरू होने की परेशानी अलग है, ऊपर तपिश गर्मी से सता रही है वो अलग है, उस वक्त भी अल्लाह पाक सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, सात लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साय में जगह देंगे। उसके अंदर है सबसे पहले अल इमाम अल आदिल, अदल के साथ में हुकूमत करने वाला। अदल के साथ में हुकूमत करने वाले का मफहूम सुनने के फौरन साथ ही जहन में आता है कि ये किसी वजीर की बात हो रही है, ये किसी सदर की बात हो रही है, ये किसी प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ये किसी बड़े आदमी की बात हो रही है, हमारे लेवल की नहीं है। उलमा ने फरमाया है इसका मफहूम बड़ा वसी है। अल इमामुल आदिल का मतलब है हर वो शख्स, मर्द हो या औरत, जिसके मातहत जो होगा वो इमाम आदिल, वो इमाम है। अब अगर वो अदल करेगा, हुकूक को अदा करेगा तो वो आदिल है, वो अगर अपने हुकूक को अदा नहीं करेगा तो वो जालिम है। एम्प्लॉयर्स जो होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इमाम है, शौहर अपनी बीवी के लिए इमाम है, बाप अपनी औलाद के लिए, माँ अपनी औलाद के लिए इमाम है, बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए, छोटी भाई बहनों के लिए इमाम है, और जो हुकूमत के सरबरा होते हैं वो अपनी जगह को, जाहिर सी बात है वो उसके सबसे बड़ा मिसदाक है, उस हदीस का उसके मतलब में सबसे पहले वही अफराद दाखिल है। उस दिन जिस दिन हाल ये होगा, अल्लाह के अर्श के साए में जगह पाने के वास्ते अपनी इमामत को अदल से मुत्तसिफ करना होगा, अपनी जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ में अंजाम देना होगा, अपने फराइज को हुकूक की पूरी अदायगी के साथ में संभालना होगा, वरना फिर इमाम अगर आदिल नहीं होगा तो जालिम होगा और इस नेमत से महरूम होगा, फिर हिसाब भी अलग देना होगा। बाप से पूछा जाएगा औलाद की तरबियत के बारे में, शौहर से पूछा जाएगा बीवी की तरबियत के हवाले से, दीन की फिक्र के हवाले से, बड़ों से पूछा जाएगा उनके मातहत लोगों के हवाले से कि इनको कितना समझाए थे, इनको कितना सिखाए थे, इनको कितना बताए थे। इस्लाम की तारीख के अंदर दो अफराद ऐसे गुजरे हैं जिनकी उनके नाम भी सेम थे और उनकी ज़िंदगी के अहवाल भी तकरीबन सेम थे। एक को अल्लाह ताला ने ज़्यादा अरसा दिया काम का, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफ़ा एहसानी, और दूसरे इन्हीं के हमनाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बनू मैया के खलीफा। हज़रत उमर का अरसा 12 साल का है हुकूमत का, खिलाफत का, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का 2.25 साल है। लेकिन दोनों ने इंसाफ करके दिखाया है कि इंसाफ किया कैसे जाता है। बनू उमैया बड़े जालिम हो गए थे, हुकूमत के माल को, खजाने को अपना खजाना, ज़ाती माल समझने लग गए थे। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा अपने सारे बनी उमैया के जो इनके रिश्तेदार थे, अपने ख़ानदान के लोग, उन सबको जमा किया, तो वो उम्मीद में आ गए कि आज शायद कोई बड़े ओहदे मिलने वाले। उन्होंने मेम्बर पर जाकर के खुतबा दिया कि मैं इंसाफ कायम करने के लिए खलीफा बना हूँ, अगर इंसाफ के क़ियाम के वास्ते ख़ानदान के एक एक फ़र्द को ज़बह करना पड़ेगा तो सबको तह तह कर दूँगा। सबके सब खौफ से थर्रा गए, उनके पास जो जायदादें थी वो जब्त कर ली गई, वो बैतुल माल के अंदर जमा कर दी गई। खुद हजरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास जो अमवाल थे वो सब बैतुल माल में जमा कर दिए गए। न सिर्फ उनके पास, उनके बीवी के पास में जो थे उनको बोला गया कि या तो तुम, क्योंकि उनकी बीवी भी बड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली थी, उनसे पहले उमर अब्दुल मलिक बिन मरवान जो बादशाह गुजरा उसकी बेटी थी, उसके दो भाई बादशाह गुजरे, उनके वालिद वो बादशाह गुजरे, उनका शौहर वो खलीफा है, इतनी नस्बतें बादशाहत की रखने वाली खातून, उसके फरमाया कि दुनिया अगर तुम रखना चाहती हो तो रखो, लेकिन मेरे निकाह में नहीं रह सकते, और अगर तुम मेरे निकाह में रहना चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है सब बैतुल माल में जमा करो। इस तरीके से अपने आप को दुनिया से अलहदा किया और अपनी इमामत और जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी उसको पूरा करने की कोशिश। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु को एक दफ़ा उन्होंने बुलाया और उनसे पूछा कि सुना है मैंने आप सल्लम की कोई हदीस आपके पास मौजूद है, तो उन्होंने जुहद से मुतालिक, दुनिया की बेरगबती से मुतालिक एक हदीस उनको सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरा हाल तो अजीब है कि मेरे पास जिस बेरगबती की बात इस हदीस में आई है उसमें से कोई मेरे पास नहीं। खलीफा होने से पहले ये बड़े पुरतायुश ज़िंदगी गुजारते थे, किताबों में लिखा है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा हज को गए खलीफा होने से पहले, 600 ऊँटों पर इनका सामान लदा हुआ था, 600 اونٹوں پر ان کا سامان لدا ہوا تھا, یعنی اس قدر پرتعیو زندگی. اور پھر خلیفہ بننے کے بعد جب ذمہ داری کا احساس اللہ پاک نے دیا ہے تو یہ ہے کہ نہ صرف اپنا مال, اپنے سارے متعلقین کا مال بھی جمع کروا دیا بیت المال. اور پھر اس کو یہ سب اس لیے اجازت ان کو تھی اس کے استعمال کی, یہ تقوی کا اعلیٰ معیار کر کے دکھا رہے ہیں, نمونہ بننے کے لیے, قابل تقلید بننے کے لیے, بنانے کے لیے, دوسروں کے لیے اسوہ بننے کے خاطر کہ حکومت ایسے کر کے دکھائی جاتی ہے, اللہ سے ایسے ڈر کے دکھایا جاتا ہے, اپنے امتحان کو اللہ کے سامنے جو جواب دینا ہے اس کی تیاری اس انداز سے کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو صحابی رسول ہیں, ان کے تو کیا کہنے, وہ خلیفہ ثانی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کی خاص طور پر دعا مانگی ہے, اور ان کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشی منائی ہے, اور ان کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو تقویت بخشی ہے. اور ان کے جو اصول تھے, قوانین تھے عدل و انصاف کے, بعد کی کئی حکومتوں نے ان کے بنائے ہوئے اصول سے رہنمائی حاصل کی. تو الامام العادل میں ذمہ داری سکھائی گئی ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں اگر قیامت کے دن جگہ ہونا ہے تو اپنے سے متعلق ذمہ داریوں کو پورا کرنا, یہ ہم کو یہ چیز لینی ہوگی, ذہن میں بٹھانی ہوگی, دل میں اتارنی ہوگی. اس کے بغیر ہماری یہ جو ذمہ داری ہے یہ پوری نہیں ہوگی, تو یہ ظلم کی طرف چلی جائے گی, عادل کی طرف نہیں جائے گی. امام عادل نہیں ہوگا وہ ظالم ہو جائے گا. اسی کو حدیث شریف میں دوسرے الفاظ میں یہ بولا گیا, الا کلکم راعین وکلکم مسئولن عن رعیتہ, کہ ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے, اور قیامت اور آخرت سے متعلق ایمانیات کو حق تعالیٰ نے جس انداز سے جس مقصد سے قرآن کریم کے اندر بیان کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کثرت سے اس کے احوال کو تفصیل کے ساتھ میں سنایا اور بتایا ہے, اسی اعتبار سے اس پر ہمارا ایمان اور یقین جما دے, ہماری زندگیوں میں اس کے اثر کو نمایاں فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.